بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب جانباز ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ پارٹ 1 ہے. اس کتاب کے مصنف ہیں ابو شجاع ابو وقار. یہ کتاب آپ کی خدمت میں قطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0321-2138-225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kurtwa.info www.qurtaba.info. انتصاب. محبت کی جاتی ہے جبکہ عشق ہو جاتا ہے. میرے ساتھ بھی یہی ہوا. 25 مارچ 1998 کا سورج میری زندگی میں سب سے بڑا انقلاب لایا. میری بھٹکتی اور بے قرار روح صدیوں سے جس کی تلاش میں تھی وہ بالکل اچانک ایک زندہ ہستی کے روپ میں میرے سامنے آ گئی. میرا گہرے مقصود میرے سامنے تھا. میں زندگی بھر کے دشوار کٹھن اور تھکا دینے والے سفر کے بعد بلاہر اپنی منزل تک پہنچ گیا اور اس منزل کو پانے کے لیے میں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی. قدرت نے اس بار بھی میری جھولی میں 3 اکے ڈال دیے اور تسنیم نے میری رفیقہ حیات بن کر مجھ جیسے شکستہ انسان کو حیرت نو دی اور مجھے زندگی کی رنگینیوں خوشبوؤں اور مسرتوں سے پھر پیار کرنا سکھایا جنہیں میں مدتوں پہلے فراموش کر چکا تھا. اپنی کتاب جانباز کا انتصاب میں اپنی محبوبہ بیوی کے نام کرتا ہوں جس کی بے لوث محبت اور چاہت کے بغیر اس سے کتابی صورت میں لانا میرے لیے ممکن نہ ہوتا. پیش لفظ. روزنامہ امت نے مسلسل روزانہ شائع ہونے والی میری آپ بیٹی غازی کو قارئین نے بے حد سراہا. بلا مبالغہ ہزاروں قارئین نے خطوط فیکس اور ٹیلی فون کے ذریعے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا. مخلص دوستوں سے میری ملاقاتوں کے دوران میری زندگی کے چند پہلو بھی زیر گفتگو آئے جن کا بھارت اور کھٹمنڈو میں میرے قیام میرے مشنز اور میرے محکمے سے کوئی تعلق نہ تھا. میں نے تو اس بارے میں سوچا بھی نہ تھا کہ غازی کی ہر قسط کے باکس میں میرے تعارف کے ساتھ امت کی فرمائش پر اس مجاہد نے اپنے خفیہ خدمات کے ایک گوشے سے پردہ سرکایا ہے. دکھنے میں پسے پردہ کیا بات تھی. غازی کی بے پناہ مقبولیت کے بعد جب مجھ سے باقی گوشوں سے بھی پردہ سرکانے بلکہ اٹھانے پر اصرار کیا گیا اور جواز میں قارئین کے خطوط فیکس اور ٹیلی فونز کا حوالہ دیا گیا تو میں قارئین کی محبت خلوص اور شوق کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا. غازی کتابی صورت میں بھی شائع ہو چکی ہے. جانباز بھی میری آپ بیٹی کا ہی ایک حصہ ہے جس میں میرے ایک مخلص دوست نے میری پیشہ ورانہ کامیابیوں کے پیش نظر مجھے اپنے ایک ذاتی جان جوکم کام سر انجام دینے کے لیے نہ صرف مجبور کیا بلکہ وعدہ بھی لے لیا کہ یہ مہماتی داستان اب کتابی صورت میں پیش خدمت ہے. جانباز حصہ اول. پہلا باب. 1976 کے آغاز میں ان دنوں میں اپنے محکمے سے فارغ ہو کر پشاور کے ایک دوست بابر خان کے پارک ہوٹل کے علاوہ ان کے راولپنڈی احمد آباد اور نتھیا گلی میں دیگر ہوٹلوں اور ریستورانوں کا جنرل مینیجر تھا. میں نے یہ ملازمت بادل نخواستہ صرف اپنی فیملی اور اپنی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے کی تھی. بھارت اور کھٹمنڈو میں پاکستان کے دشمنوں کو آگ میں بھسم کرنے اور واصلے جہنم کرنے والا اب ہوٹلوں اور ریسٹورینٹس کے باورچی خانوں میں ہان سامو سے یہ پوچھتا پھرتا تھا کہ 50 مرغیوں کے 300 ٹکڑے 280 آرڈرز میں کیسے ختم ہو گئے. 20 کلو گوشت چکڑ کر 12 کلو کیسے رہ گیا. سٹور میں چائے کے 20 ڈبوں میں سے 3 ڈبے چوہے کیسے کھا گئے. نہ تو چائے کا ایک ذرہ چھوڑا اور نہ ہی ڈبے کا کوئی ٹکڑا. ان دنوں جب بھی میرا راول پنڈی جانا ہوتا جہاں بابر خان کا مال روڈ پر راجہ جی ریسٹورینٹ تھا، تو میں اپنے درینہ اور کالج کے دوست راجہ سرفراز خان سے ضرور ملتا۔ جب پولیس میں ڈی ایس پی اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اسپیشل باڈی گارڈ تھے۔ راجہ سرفراز ڈی آئی جی کے عہدے سے ریٹائر ہوئے اور محترمہ بینظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں کانٹریکٹ پر دوبارہ اسپیشل پولیس کی خدمت میں خدمات انجام دیں۔ راجہ سرفراز خان سے ملنے میں میں ایوب پارک اور راول پنڈی میں وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر جاتا تھا، جہاں مجھے اونچی دیواروں اور کڑے پہرے میں گھرے وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی بہت سی محلاتی سازشوں کا پتا تھا۔ سکوت ڈھاکہ کے بعد پہلی سمت کانفرنس میں اندرونی طور پر کیا ہوا بنگلہ دیش کو کیوں تسلیم کیا گیا، یوگنڈا کے صدر ایدی امین اور لیبیا کے صدر معمر قذافی کو کس طرح پاکستان کے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے اپنی ناراضگی دور کرنے پر مجبور کیا گیا، فلسطینی صدر یاسر عرفات کو کیوں کر مجیب الرحمان سے ہاتھ ملانے پر رضامند کیا گیا، غرض یہ کہ بہت سی ایسی اندرونی باتوں کا مجھے پتا چلا جنہیں جان کر پاکستان کو دلخت کرنے کے ذمہ دار مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو کی اصل عزائم کھل کر سامنے آ گئے۔ مختصر ترین الفاظ میں یہ دونوں عادل عزیز لیڈر بھارت کے اکھنڈ بھارت پروگرام کے بہت ہی نمایاں کردار تھے، اور پاکستان کو دلخت کرنے کر کے یہ دونوں اپنی ناپاک منزل کی طرف کامیابی کا پہلا قدم بڑھا چکے تھے۔ ان کا دوسرا قدم پاکستان اور بنگلہ دیش کی افواج کو رسوا کرنا اور ان کے جذبہ حب الوطنی کو کچلنا تھا۔ دونوں ممالک کی افواج کو جب ان ہر دل عزیز لیڈروں کی جذباتی تقاریر سے قوم کو بیوقوف بنانے اور نعرے لگوانے کے پیچھے چھپے گھناؤنے عزائم کا پتہ چلا، تو یہ دونوں اپنی ہی افواج کے ہاتھوں اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے۔ فوج چاہے کسی ملک کی ہو، اپنے اندرونی دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ میں وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوتا تو آنکھوں پر سے پردے ہٹ جاتے۔ پاکستان میں دنیا کی تاریخ میں پہلی بار کسی خاتون اول کے لیے افواج پاکستان کے سمارٹ اور خوبرو جوان افسر بطور اے سی ڈی رکھے جانے کا پس منظر مولانا وحسکی کی حرمستیاں اور فوج کے ایک اعلیٰ افسر کے ہاتھوں ان کی سڑک پر پٹائی۔ سونے منڈے کے لاہور کی ہیرا منڈی نے کئی ہاٹ لائنوں پر رابطے، لیبرٹی مارکیٹ لاہور میں گوگو ریسٹورینٹ اور پر گورنر ہاؤس سے نکلنے والی پرائیویٹ کاروں کے حملے اور لڑکیوں کے اٹھائے جانے کے واقعات، کراچی میں پی این ایس سی بلڈنگ کے 12th فلور پر رنگ رلیوں کی محفلیں اور پری چہرہ خواتین کے پہلو میں ایک ممتاز شخصیت کے راجہ اندر کی سبھار جانے کے واقعات، کراچی کے وزیر اعظم کو جس کا جام ہمیشہ بھرا رہتا تھا، وزیر اعظم بھٹو کا مخلصانہ مشورہ کہ صرف مزار قائد اعظم چھوڑ دینا ہے، باقی جو چاہے بیچ ڈالو، وز یہ کہ سینکڑوں چوہے دن رات کھوکھلا کرنے میں مصروف تھے، اور محب وطن پاکستانی اس سیلاب وطن فروشی، خود غرضی، بے حیائی اور بدکماشی کو دونوں ہاتھوں سے اپنی عزت سنبھالے خاموشی سے گزرتے دیکھ رہے تھے۔ کسی میں بھی اتنی سکت نہ تھی کہ ایک قدم بھی آگے بڑھاتا۔ وزیر اعظم نے اپنے تحفظ اور محالفین کو کچلنے کے لیے فیڈرل سیکورٹی فورس ایف ایس ایف کے روپ میں آرگنائزڈ آف گینگسٹر گنڈوں کا منظم گروہ تشکیل دی تھی، جو احتجاج کی ہلکی سی آواز بھی نکالنے والوں کو راتوں رات اٹھا کر غائب کر دیتی، اور پھر ان کا مقدر گمنام قبریں ہوتی یا مظفر آباد، آزاد کشمیر کے دالائی کیمپ کی صحبتیں اور شاہی قلعہ لاہور کی زیر زمین کال کوٹڑیوں میں تحقیر اور ظلم و تشدد کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ انتہائی کے استاد دامن جیسے درویش صفت اور بے ضرر شاعر سے ہینڈ گرنیڈ اور پستول برآمد کر کے اور حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کا جھوٹا مقدمہ بنا کر انہیں پابجولا کر دیا۔ ایسے ہی دنوں میں ایک روز مجھے راجہ سرفراز کا فون آیا کہ فوری طور پر راولپنڈی آ کر اس سے ملوں، بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ سرفراز سے میری بڑی بے تکلفی کی دوستی تھی، پہلے تو میں نے اسے ایک مذاق یا ہماری شکار پارٹی کے ہڑیال ہن کی ایک قسم شکار کرنے کی ضیافت میں شمولیت کے لیے دعوت نامہ سمجھا، لیکن جب سرفراز نے کہا کہ مذاق نہیں، اگر فوری روانہ نہ ہوئے تو اٹھوا کر راولپنڈی پہنچا دیے جاؤ گے، تو میں سنجیدہ ہو گیا۔ سرفراز نے کہا کہ ٹیلی فون انڈر آبزرویشن ہونے کی وجہ سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا، یہ کتاب بھی وہ کھلے طور پر یہ بات بھی وہ کھلے طور پر نہ کہہ سکا۔ بلاخر فیصلہ یہ ہوا کہ اسی شام 7 بجے میں راولپنڈی میں مال روڈ پر راجہ ریسٹورینٹ میں اس سے ملوں۔ راجہ ریسٹورینٹ بھی ان ہوٹلوں اور ریسٹورینٹس کی زنجیر کی ایک کڑی تھی، جن کا میں جنرل مینیجر تھا۔ میں شام کے ٹھیک 7 بجے راجہ سرفراز ریسٹورینٹ میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، بغیر کسی رسمی گفتگو کے اس نے کہا، میں بڑی مشکل سے تمہیں فون کرنے اور یہاں بلانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ وزیر اعظم ہاؤس کا ہر ٹیلی فون ٹیپ ہو رہا ہے اور کسی صورت بھی شام 6 بجے سے پہلے وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ ایک وفاقی وزیر اور بھٹو صاحب کے قریبی دوست کے ایک ذاتی کام کے لیے جب ایف ایس ایف کو کہا گیا تو ایف ایس ایف کے سربراہ مسعود محمود نے تمہارے سابقہ محکمے سے گارڈینس مانگی اور اسے تمہارا نام دیا گیا، کیونکہ ملک کے اندرونی جاسوسی زوروں پر ہے اور تم ابھی بھی اپنے محکمے کے زیر نگرانی ہو، اس لیے پشاور میں تمہارا پتہ اور کام کسی سے پوشیدہ نہیں۔ مسعود محمود نے اپنے نائبین کو تمہیں یہاں فوری لانے کا کہا۔ کیونکہ یہ ساری بات میری موجودگی میں ہوئی تھی اور میں تمہاری طبیعت سے بھی اچھی طرح واقف ہوں، اور اگر کسی بات پر اڑ جاؤ تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے تم اڑے ہی رہتے ہو، اور اس کا مطلب ظاہر ہے کہ اگر تم ایف ایس ایف والوں کے ہمراہ خوشی سے یہاں نہ آتے تو پھر زبردستی لائے جاتے، اس لیے میں نے تمہیں کسی ایسے ناخوشگوار واقعے سے بچانے کے لیے فون کیا تھا۔ اب میں عباس مسعود محمود کا نمبر 2 کو فون پر بتاتا ہوں کہ تم میرے پاس ہو، اور کل صبح تمہیں وفاقی وزیر راجہ تری دیو رائے کے دفتر میں مسعود محمود کے ہمراہ جانا ہوگا۔ یہاں پر میری پوزیشن بھی بڑی مضبوط ہے۔ وزیر اعظم کا اسپیشل باڈی گارڈ ہونے کے باعث وزیر اعظم تک میری ڈائریکٹ رسائی ہے۔ میری اور تمہاری دوستی کو مسعود محمود بھی بخوبی جانتا ہے، اس لیے وہ تم سے اچھی طرح پیش آئے گا۔ کھانے کے بعد میں راجہ سرفراز کے ہمراہ اس کے گھر رات گزارنے چلا گیا۔ چونکہ آئندہ کے واقعات ایک تسلسل کے ساتھ پیش آئے، اس لیے میں یہاں راجہ تری دیو رائے کے متعلق کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بنگلہ دیش سابقہ مشرقی پاکستان میں چٹاگانگ کے پہاڑی سلسلے میں کٹھن گزرگاہوں سے آگے کپتائی کا قصبہ آتا ہے، یہ وہاں کے سیویلائزڈ ورلڈ کی آخری حد ہے۔ اس کے بعد پہاڑی سلسلے کی بلندیوں پر جاتے ہوئے پہلے چکما، پھر مگ، پھر مورنگ قبائل آتے ہیں۔ مورنگ قبیلے والے ابھی تک ہزاروں برس کی قدیم دنیا میں رہتے ہیں۔ عجیب و غریب رسوم کے علاوہ اس قبیلے کے زن و مرد صرف پتوں سے اپنا جسم ڈھانپتے ہیں۔ مگ ان سے نسبتاً ذرا ایڈوانس ہے اور چکما ان تینوں میں سب سے زیادہ سیویلائزڈ ہے۔ اس قبیلے کا صدر مقام رانگا ماٹی ہے۔ اس قبیلے کے مرد و زن زیادہ تر بدھ مت سے ملتے جلتے کسی مذہب کے پیروکار ہیں۔ اس قبیلے کا سردار راجہ تری دیو رائے تھا، جسے حکومت پاکستان نے کیپٹن کا اعزازی عہدہ بھی دے رکھا تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت برطانیہ میں ہوئی تھی اور چٹاگانگ میں میری سروس کے دوران چٹاگانگ ریسٹ ہاؤس میں ہماری الیک سلیک ہوئی، جو بعد میں گہری دوستی میں بدل گئی. راجا تریدیو رائے کے ہمراہ میں کئی مرتبہ رنگا ماٹی جا چکا تھا, جہاں ہر بار میرے لیے خصوصی طور پر قبائلی ناچ گانے کا اہتمام کیا گیا. اس قبیلے کے سبھی افراد اپنے راجا کو سجدہ کرتے اور اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے. راجا نے اپنی حویلی نما محل میں مجھے مغل شہنشاہوں جہانگیر اور اورنگزیب کی افواج سے چھینی ہوئی توپیں, دیگر اسلحہ اور ذرہ بکتریں دکھائیں. اس قبیلے نے آج تک کسی کی بھی غلامی قبول نہیں کی. قیام پاکستان کے بعد یہ قبیلہ اپنے راجا کی وجہ سے دل و جان سے پاکستان کا حامی ہو گیا اور پاکستان کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا. سکوت ڈھاکہ کے وقت راجا تریدیو مغربی پاکستان میں تھا. بھٹو صاحب کے دور میں اسے پروڈکشن کا وفاقی وزیر بنایا گیا. چکما قبیلے نے آج تک بنگلہ دیش کی حکومت کو قبول نہیں کیا ہے. سنا ہے کہ گزشتہ 2-3 سالوں کے دوران راجا تریدیو کے بڑے بیٹے جو قبیلے کا موجودہ سردار ہے اور بنگلہ دیشی حکومت کے درمیان کچھ مفاہمت کی بات چیت ہوئی ہے اور اس قبیلے کے افراد کو چٹاگانگ تک آنے کی اجازت مل گئی ہے. جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت بنگلہ دیشی فوج نے اس قبیلے کی نچلی سرحدوں کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور دونوں حالت جنگ میں تھے. اس قبیلے کے لوگ روایتی ہتھیاروں کے بجائے قدیم ہتھیاروں مثلا تلوار, نیزے اور تیر کمان کے علاوہ انتہائی زہریلے سانپوں کے زہر میں بھجے ہوئے تیر اور کھوکھلے بانس کے ٹکڑوں میں زہریلی سوئیاں رکھ کر انہیں غلیل کے کھینچے ہوئے ربڑ کی طرز کے بنے ہوئے ہتھیار سے دشمن پر پھینکتے تھے. باقاعدہ اور تربیت یافتہ فوج بھی ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی تھی, کیونکہ اس قبیلہ کے جنگجو سبز رنگوں سے خود کو کیموفلاج کر کے گھنے درختوں پر جب دشمن پر حملہ کرتے تو بغیر آواز پیدا کیے سینکڑوں دشمنوں کو ڈھیر کر دیتے تھے. پہاڑوں میں ہونے کے باعث ہوائی جہازوں کے بم بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے. دوسرے روز صبح 8 بجے سرفراز خان مجھے اپنی گاڑی میں راجا تریدیو رائے کی دفتر جو اسلام آباد میں سیکٹریٹ سی بلاک میں واقع تھا چھوڑ آیا. میں ان کے پی اے کے کمرے میں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر میں ہی مسعود محمود بھی آ گیا. مسعود محمود کسی زمانے میں مشرقی پاکستان میں ایس پی بھی رہ چکا تھا اور اپنے ظلم و جور کی کئی داستانیں چھوڑ آیا تھا. ہم دونوں کی آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن انتظار کا سارا وقت ہم امیٹ نظروں سے ایک دوسرے کا جائزہ لیتے رہے. منسٹر صاحب تشریف لائے تو پہلے مسعود محمود کو اور پھر مجھے اندر بلایا گیا. راجا تریدیو پہلے تو ہکا بکا مجھے دیکھتا رہا, پھر اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا, خیر و عافیت پوچھی اور پھر کئی ملاقاتوں کی باتیں شروع کر دی. کافی پینے کے بعد چند منٹ بعد اس نے پوچھا کہ مجھے اس سے کیا کام ہے. جب میں نے اسے بتایا کہ مجھے تو کوئی کام نہیں بلکہ مجھے کسی کام کے سلسلے میں یہاں بلایا گیا ہے, تو وہ حیران پریشان ہو کے مسعود محمود کی طرف دیکھنے لگا. مسعود محمود نے اسے بتایا کہ مشن کے لیے میرے سابقہ محکمے نے میرا نام ریکومینڈیڈ کیا ہے, تو وہ ہکا بکا رہ گیا. اس کے وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ اتنے اہم مشن کے لیے جس شخص کو چنا گیا ہے وہ اس کا دیرینہ اور قریبی دوست ہوگا. مسعود محمود نے منسٹر صاحب کو کہا کہ وہ مجھے اپنے ہمراہ لے جائے اور ایف ایس ایف سے اس مشن کے لیے چنے گئے 6 افراد سے میرا تعارف کروائے گا. یہ دور عوامی حکومت کا تھا. ہمارے 20-25 منٹ کی اس میٹنگ کے دوران ہی عوامی نمائندے اپنی اغراض کے لیے پی اے کے دفتر میں جمع ہو گئے اور جو ذرا نڈر تھے وہ سیدھے منسٹر صاحب کے پاس پہنچ گئے. اب یہاں ہماری خفیہ میٹنگ کا کوئی موقع نہ تھا. ہم اجازت لے کر رخصت ہوئے. پی اے کے کمرے کے باہر سے میں لوٹ کر راجا تریدیو کے پاس آیا اور اس کے کان میں کہا کہ میں آج رات تم سے ملنا چاہتا ہوں. راجا نے ایک چٹ پر اپنا بنگلہ نمبر, سڑک اور ٹیلی فون نمبر لکھ کر مجھے دیا اور کہا کہ 9 بجے آ جانا. اور کھانا میرے ساتھ ہی کھانا۔ مسعود محمود نے جو کوریڈور میں کھڑا تھا بڑی ناگواری سے مجھ سے پوچھا کہ میں دوبارہ اندر کیوں گیا تھا۔ ایک ذاتی کام تھا اور نن آف یور بزنس، میں نے جواب دیا۔ مسعود محمود کو مجھ سے ایسے درشتے جواب کی توقع نہ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بکواس کرتا میں نے اس سے کہا، مسٹر محمود، نہ تو میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں اور نہ ہی تمہارا ماتحت، مجھ سے صرف مشن کے متعلق سے بات کرو اور میرے ذاتی کاموں میں دخل نہ دو۔ راجہ صاحب میرے دیرینہ دوست ہیں اور سرفراز خان نے بھی، اگر مجھ سے حدود سے ذرا بھی باہر ہو کر بات کی تو اس کی اطلاع پرائم منسٹر اور راجہ تری دیو تک پہنچانا میرے لیے بہت آسان ہے۔ مسعود محمود خون کے گونٹ پی کر چپ ہو گیا اور اس کی گاڑی میں ہم سیدھے ایف ایس ایف ہیڈ کوارٹرز میں پہنچے۔ اپنے دفتر میں پہنچ کر مسعود محمود نے، جو ایف ایس ایف کا سربراہ تھا، اپنی اوقات دکھانے شروع کی۔ مجھے ویٹنگ روم میں بٹھایا گیا اور 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد مجھے ایک ہال میں لے جایا گیا۔ جہاں ایس پی عباس خان نے مجھ سے اپنا تعارف کروایا، وہاں وردی میں ملبوس 6 افراد کھڑے تھے، جن میں 2 انسپکٹر اور 2 حوالدار تھے۔ عباس خان نے مجھے بتایا کہ جس مشن پر تمہیں بھیجا جا رہا ہے، اس میں تمہارا کام صرف یہ ہوگا کہ تم راستوں کی رہبری کرو گے، باقی سب کچھ یہ سنبھال لیں گے۔ ان 6 موٹے افراد اور ان کی بڑی ہوئی توندیں دیکھ کر ہی مجھے ان کی صلاحیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ مجھے مشن کے متعلق حالانکہ اب تک کچھ نہیں بتایا گیا تھا، لیکن راجہ تری دیو رائے اور راستے کی رہبری کے الفاظ سے مجھے کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا مہم درپیش ہے۔ مجھے فخریہ بتایا گیا کہ یہ 6 افراد ایف ایس ایف کی کریک کمپنی سے چنے گئے ہیں۔ بڑے سبیل تذکرہ یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ کریک کمپنی ایف ایس ایف کے نڈر، بہادر اور پیشہ ورانہ مہارت کے حامل افراد پر مشتمل تھی، جس پر ایف ایس ایف فخر کرتی تھی۔ اس کمپنی کی صلاحیت کا اندازہ آپ صرف ایک واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ بھٹو صاحب اقتدار حاصل کر کے فرعونیت کے اس دور میں تھے، جہاں ذرا سی مخالفت برداشت کرنے کا بھی ان میں یارانہ تھا۔ ہر مخالف کو وہ فکس اپ کرنے کے لیے کھلے لفظوں میں صرف دھمکیاں ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ ان پر عمل بھی کیا جاتا تھا۔ احمد رضا قصوری کو بھی پارلیمنٹ میں بھٹو صاحب نے یو ہیو بیکم امپوسیبل، آئی ول فکس یو اپ، تم میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہو، میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا، اور اسے ٹھیک کرنے کا کام ایف ایس ایف کی اسی کریک کمپنی کو سونپا گیا۔ کوئٹہ اور لاہور میں مسلسل 2.5 ماہ اس کریک کمپنی کے ماہر نشانچیوں نے احمد رضا قصوری کی نگرانی اور اس کے اپنے گھر آمد و رفت کے اوقات کو نوٹ کرتے رہے۔ انہی میں سے 2 افراد نے قصوری کی گاڑی پر آٹومیٹک ویپنز، خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا، 87 راؤنڈ فائر کیے اور غلط آدمی یعنی نواب محمد احمد احمد رضا قصوری کے والد کو مار بیٹھے۔ یہ تھی اس کریک کمپنی کے 14 آدمیوں کی کارکردگی اور صلاحیت۔ آئندہ روز صبح 10 بجے ہیڈ کوارٹرز میں آنے کا کہہ کر میں رخصت ہوا اور رات 9 بجے راجہ تری دیو رائے کے گھر پہنچ گیا۔ راجہ تری دیو میرا ہی منتظر تھا۔ خاصی دیر خوش گپیاں ہوتی رہیں۔ کھانے کے بعد ہم پھر اصل موضوع پر آئے۔ راجہ نے بتایا کہ اس کی بچی تو امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، لیکن اس کی بیوی اور 2 لڑکے ابھی رانگا ماٹی میں ہی ہیں۔ بنگلہ دیشی گورنمنٹ انہیں گرفتار کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے تاکہ مجھے دباؤ میں لا کر اور بلیک میل کر کے بنگلہ دیش آنے پر مجبور کیا جائے۔ پاکستان سے وفاداری کے جرم میں مجھے پھانسی پر لٹکانے کے آرڈر پہلے ہی جاری ہو چکے ہیں۔ میرا ابھی تک اپنی فیملی اور اپنے قبیلے سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی اور چھوٹا لڑکا یہاں آ جائیں اور بڑا لڑکا وہیں رہے، جس کے لیے قبیلے کی سرداری کا فرمان میں یہاں سے لکھ کر بھیج دوں، تاکہ اس قبیلے کا باقاعدہ سردار تسلیم کر لیا جائے اور وہ بنگلہ دیشی حکومت سے مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں ہو جائے۔ میں نے وزیر اعظم سے اس خواہش کا تذکرہ کیا تھا اور انہوں نے مسعود محمود کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگا دی. مجھے قطعی علم نہیں تھا کہ تم بھی اس کے لیے چنے جاؤ گے. اسی لیے میں اپنے دفتر میں مسعود محمود کے ہمراہ تمہیں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا. یقین جانو مجھے تمہارا نام بھی ٹھیک طرح سے یاد نہیں. وہ تو مسعود محمود نے بتایا تو مجھے یاد آیا. راجا تری دیو یہ کہہ کر خاموش ہو گیا. اس کے چہرے پر اب ایک سوالیہ نشان تھا اور میں ماضی کے ان دنوں میں پہنچ گیا جب رنگا ماٹی میں اس نے میرے دوستوں کی کئی بار میزبانی کی تھی. مجھے یہ بھی یاد تھا کہ چٹاگانگ میں میری اصفہانی میں ملازمت کے شروع کے دنوں میں ہی دفتر میں ایک متعصب ہندو بنگالی انسپکٹر سے کھٹ پٹ ہو گئی تھی جو بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئی کہ اس نے کھلے لفظوں میں یہ کہہ دیا تھا کہ چٹاگانگ میں اب تم رہو گے یا میں. اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے. اس نے اپنی دھمکی کو پورا کرنے کے لیے میری رہائش گاہ پر یعنی ریسٹ ہاؤس کے سامنے چند بنگالی گنڈے بھی چھوڑ دیے تھے. یہ ریسٹ ہاؤس ریلوے روڈ پر مسکا ہوٹل کے سامنے واقع تھا. بنگالی گنڈے آتے جاتے مجھ پر آوازیں کستے اور مجھے اکساتے کہ میں رچ ہو کر ان سے بھڑ جاؤں اور انہیں مجھے مزہ چکھانے کا موقع مل جائے. میں نے یہ بات راجا تری دیو کو بتائی جو اسی ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا تھا اور ان دنوں ہماری گاڑی جمتی تھی. تری دیو اگلے روز ہی دفتر کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی میرے دفتر کے باہر اپنی جیپ میں اپنے دو تین ملازموں کے ہمراہ آ گیا. میں نے اشارے سے اسے وہ انسپکٹر دکھایا. راجا کے دو آدمی رکشہ لے کر اس کے پیچھے لگ گئے. اگلے روز وہ انسپکٹر دفتر نہیں آیا. چند روز بعد پتا چلا کہ کسی زہریلے کیڑے کے کاٹنے سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی. کیڑے کے کاٹنے کا نشان اس کی گردن پر تھا. میں نے تری دیو کو اس بارے میں بتایا تو اس نے صرف ہی ڈیزرو اٹ وہ اسی کا مستحق تھا کہہ کر گفتگو کا موضوع بدل دیا. آج وہی دوست مجھ سے مدد کا طلبگار تھا. میں نے راجا کو کہا کہ میں اس کے کام کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کے لیے میری کچھ شرائط ہیں. اول یہ کہ میں ایف ایس ایف یا کسی بھی سرکاری ادارے کی آنت اور مدد کے بغیر اپنے وسائل سے یہ کام انجام دوں گا. نمبر دو مجھے مختلف نام سے ایک پاسپورٹ چاہیے جس کا علم کسی کو نہ ہو کیونکہ میرے محکمے کی طرف سے مجھ پر ملک سے باہر جانے کی ایک سال کے لیے پابندی ہے. نمبر تین مجھے اس کام کو انجام دینے کے لیے حاصل معقول رقم چاہیے کیونکہ اس مشن کے لیے میں اپنے آزمودہ ساتھیوں کو بھی شامل کروں گا. اور آخری اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تم مسعود محمود کو یہ کہہ دو کہ فی الحال تم نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے. راجا تری دیو نے میری ساری شرائط مان لی. دراصل اسے خود بھی ایف ایس ایف پر بھروسہ نہیں تھا کیونکہ معاملہ صرف رانگا ماٹی تک پہنچنے تک کا ہی نہیں تھا بلکہ اس کی فیملی کو بحفاظت اور خفیہ طور پر پاکستان لانے کا بھی تھا. راجا نے مجھے 5,000 روپے سفر کی تیاری کے لیے دیے اور کہا آج سے 10ویں دن میں اسے کراچی میں جم ہانا کلب کے سامنے قصر ناز میں ملوں. وہاں ایک دن میں وہ میری مرضی کے مطابق پاسپورٹ اپنے خطوط اور ضروری رقم فراہم کر دے گا. یہ رات میں نے پھر راجا سرفراز کے ساتھ بسر کی. دوسرے روز 10 بجے میں ایف ایس ایف کے ہیڈ کوارٹرز گیا جہاں مجھے بتایا گیا کہ یہ مشن فی الحال منسوخ کر دیا گیا ہے لہذا میری ضرورت نہیں. راولپنڈی صدر سے میں نے بینک روڈ اور کشمیر روڈ کے کراسنگ کے بالکل قریب فاروق اسپورٹ سے لانگ بوٹس گھٹنوں تک آنے والے جوتے اور سفری ضرورت کی چند اشیاء خریدی اور شام تک پشاور پہنچ گیا. اس مہم پر جانے کے لیے میں نے ذہن میں ایک خاکہ تیار کیا تھا. اس کی تفصیلات اور مختلف ممالک سے گزرتے ہوئے پیش آنے والی ہر ممکن رکاوٹ کو عبور کرنے میں دشواریوں کو پیش نظر رکھ کر میں نے اپنی طرف سے ایک مکمل فول پروف پلان ترتیب دے دیا. پاسپورٹ ملنے پر میں سیدھا ڈھاکہ بھی جا سکتا تھا لیکن 76 کے آغاز میں بنگلہ دیش جانے والے پاکستانیوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس کی گواہی وہاں جانے والے پاکستانی اور پاکستانی سفارتی عملے کے ارکان دے سکتے ہیں۔ بنگلہ دیشیوں کی پاکستانیوں سے نفرت عروج پر تھی۔ پورے بنگلہ دیش پر عملاً بھارت کا راج تھا۔ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا کر مشرقی پاکستان بھارت کی غلامی میں آ چکے تھے۔ مجیب الرحمان کی غداری، جسے بنگالیوں نے اپنا نجات دہندہ سمجھ کر آنکھوں پر بٹھا لیا تھا، جب کھل کر سامنے آئی تو سوائے مجیب کی بیٹی حسینہ واجد کے، جو لندن میں تھی، مجیب کے سارے خاندان کو گولیاں مار کر ختم کر دیا گیا اور اس ہر دل عزیز لیڈر اور اس کے خاندان کی لاشیں کئی روز بے گور و کفن اسی گھر میں پڑی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ ان لاشوں میں کیڑے پڑ گئے تھے اور تافن کی وجہ سے گرد و نواح میں رہنے والے گھر چھوڑ گئے۔ میں نے اپنے پلان میں اپنے آزمودہ ساتھیوں یعنی دلی میں بشیر کے، گیرت کے لڑکوں اور کیسر کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ وہ جری بہادر تھے جو جان پر کھیل جانے کو معمولی بات سمجھتے تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی دشواری بھارتی پاسپورٹ کا حصول تھا۔ اس سیکولر ملک میں جہاں سب شہریوں سے بلا تفریق یکساں برتاؤ کا پرچار کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو آزادی سے سانس بھی لینے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ عدالتوں میں، چاہے وہ مجسٹریٹ کی ہوں یا جج کی، صرف نمائشی طور پر گواہوں کو ان کے مذہب کے مطابق قرآن حکیم، انجیل، گیتا اور گرنتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کی اجازت ہے۔ باقی سب کام یعنی تفتیش سے جیل تک مسلمانوں سے صرف مسلمان ہونے کی پاداش میں ایسا ناروا سلوک کیا جاتا ہے کہ علامان الحفیظ، میں پاکستان سے دلی خط بھی نہیں لکھ سکتا تھا۔ اس کی ایک وجہ میرے سابقہ محکمے کی مجھ پر نگرانی کی نظر عنایت اور دوسری وجہ بھارتی محکمہ ڈاک میں پاکستان سے آنے والی ڈاک سنسر ہونے کا باعث تھی۔ میں نے جو پروگرام ترتیب دیا تھا وہ بڑا کٹھن اور بڑے لمبے روٹ سے ہوتا ہوا رنگا ماٹی پہنچنے کا تھا۔ میں نے اپنے دوست اور ہوٹل کے مالک بابر خان سے چند روز کی رخصت لی اور 12 روز بعد کی تاریخ کا لکھا ہوا استعفیٰ بھی دے دیا اور کہا کہ اگر 10 روز میں واپس نہ پہنچ سکا تو پھر میرا استعفیٰ منظور کر لینا۔ دراصل ان دنوں حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ ہر لمحے بے یقینی کا عالم طاری رہتا تھا، کسی کو بھی کچھ علم نہ تھا کیا سیاسی طور پر اگلے روز ملک میں کیا ہونے والا ہے۔ راجہ تری دیو رائے نے بھی پہلے ایف ایس ایف کی خدمات حاصل کی اور پھر میرے ایک اشارے پر انہیں فارغ کر دیا۔ میرے ساتھ بھی آخری لمحے پر یہی کچھ ہو سکتا تھا، لہذا میں نے اپنی ملازمت کو محفوظ کر لیا۔ میرے گھریلو حالات پہلے سے بہت زیادہ ناگفتگو ہو چکے تھے۔ زندگی کی ہر دوڑ میں کامیابیوں نے میرے قدم چومے تھے، لیکن اس دوڑ میں میں شکست پر شکست کھا رہا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی اپنی اس مہم سے آگاہ نہ کیا اور تری دیو رائے کے سے طے شدہ ملاقات کی صبح پی آئی اے سے کراچی چلا آیا۔ ہوٹل میٹروپول کے مالک سائپرس مینوالا، ہیپی مینوالا کے والد، میری کراچی میں ٹیکسیشن میں ملازمت کے دور سے مجھ سے انتہائی شفقت برتتے اور اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ میں نے ان کے ہوٹل میں قیام کیا اور بعد دوپہر تری دیو سے ملنے قصر ناز چلا گیا۔ راجہ صاحب اس وقت اپنے بیڈ روم میں شغل میں نوشی میں مصروف تھے، مجھے بھی وہیں بلا لیا۔ اس محفل میں 3 اور آدمی ان کے شریک کے کار تھے۔ رسمی گفتگو کے بعد راجہ صاحب نے ان تینوں کو ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کا کہا۔ وہ چلے گئے تو میں نے راجہ صاحب کو اپنا پلان بتایا۔ راجہ صاحب نے یہ پلان سننے میں دلچسپی نہ لی اور کہا کہ پلان بھی تمہارا ہے اور ذمہ داری بھی تمہاری، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، اپنی ضروریات بتاؤ۔ میں نے کہا کہ عیسائی نام رابرٹ مائیکل کے نام سے، پاسپورٹ اور اخراجات کے لیے 5 لاکھ روپے کے مساوی امریکی ڈالر، راجہ صاحب نے کہا۔ بس صرف یہی کچھ، میں نے کہا۔ جی ہاں، صرف اتنے میں ہی سارا کام انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ راجہ صاحب نے اپنے پی اے کو انٹر کام پر کہا کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے لوگوں کو کمرے میں بھیج دے۔ جب وہ تینوں آ گئے تو راجہ صاحب نے انہیں کہا، مجھے کل شام تک 5 لاکھ روپوں کے سرکاری ریٹ پر امریکی ڈالر چاہیے، اور ایک ارجنٹ پاسپورٹ بھی بنوانا ہے جو مجھے کل 4 بجے تک ہر حالت میں مل جائے۔ تینوں نے ایک بارگی سر ہلا کر کہا، شیور سر، اٹ ول بی ڈن، جناب یقینی طور پر ایسا ہوگا۔ راجہ نے کہا کہ میں پاسپورٹ کا فارم اور تصاویر لینے کل صبح 9 بجے آ جانا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اجازت لے کر چلے گئے تو راجہ نے بتایا کہ یہ تینوں سندھ انجینئرنگ اور ورکس میں اوپر کے عہدے دار تھے، یہ 5 لاکھ مجھے دیں گے تو 10 لاکھ خود کمائیں گے، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر بھی ان کے پاس ایسے حربے ہیں کہ میری لا علمی میں ہی یہ 20 لاکھ ہر مہینے ارن کماتے ہیں۔ میں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے اجازت لی، اور پی اے کے پاس جا کر راجہ صاحب کی حسب ہدایت اپنے پاسپورٹ سائز فوٹوگراف اور رابرٹ مائیکل کو ایکوائف لکھوائے، اور سادہ کاغذ پر رابرٹ مائیکل کے 5-6 دستخط بھی کر دیے۔ اگلے روز شام 5 بجے جب میں قصر ناز پہنچا تو راجہ صاحب پاسپورٹ اور ڈالر لیے میرے منتظر تھے۔ انہوں نے مجھے یہ دیتے ہوئے کہا کہ بی او اے سی بینکاک تمہارا ریٹرن ٹکٹ میں نے اپنی تنہا سے لیا ہے تاکہ تمہارا سفر محفوظ رہے۔ میں اس عجیب منطق پر ہنس پڑا۔ راجہ صاحب نے مجھے ٹکٹ کے ساتھ بڑے لفافوں میں بند خطوط دیے جن پر قبائلی زبان کے علاوہ انگلش میں بھی نام درج تھے۔ راجہ نے کہا، ان خطوط کو ذاتی طور پر تسلی کر کے ہر ایک کو الگ الگ دینا۔ واپسی پر تمہارے ہمراہ میری بیوی اور ایک بیٹا بھی ہوگا، بے شک زیادہ دن لگ جائیں لیکن انہیں آرام اور حفاظت سے لانا۔ ایک اور انتہائی رازداری کا کام میں تمہیں سونپ رہا ہوں، میری بیوی کے پاس ہمارے پرکھوں کا خزانہ ہے۔ میں نے بیوی کو لکھا ہے کہ جڑاؤ زیورات تو میرے بڑے بیٹے کو دے دے جو اب چکما قبائل کا سردار ہے، لیکن تمام جواہرات جو 4 کلو سے بھی زیادہ وزنی ہیں انہیں پہلے تمہیں دے اور بعد میں وہ زیورات میرے لڑکے کو۔ ان جواہرات کو میرے بڑے لڑکے اور چکما کے قبائل سے نہایت ہوشیاری اور رازداری سے نکالنا ہے۔ میرے لڑکوں کو ان کی ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو پھر نہ تو جواہرات ہیرے بچیں گے اور نہ ہی تم اور تمہارے ساتھی۔ تم میرے دوست ہو، میں تم پر تو بھروسہ کر سکتا ہوں لیکن اپنے لڑکوں پر نہیں۔ قبیلے کی رسومات اور سردار کی بیوی کی روانگی سے پہلے قبیلے کی عورتیں اسے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتی، اس لیے میں نے اپنی بیوی کو لکھ دیا ہے کہ خط ملتے ساتھ ہی جواہرات تمہارے حوالے کر دے، پھر یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ انہیں بحفاظت مجھ تک پہنچاؤ۔ راجہ تریدیو رائے کی باتوں سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اسے اپنی بیوی اور بیٹے سے زیادہ ان جواہرات کو حاصل کرنے کی خواہش تھی۔ بیوی اور بیٹے کو پاکستان لانے کا مقصد بھی ان کی آڑ میں جواہرات کا حصول تھا۔ بہرحال یہ اس کا ذاتی مسئلہ تھا، ابھی تک وہ چکما قبیلے کا سردار تھا اور محض پاکستان سے وفاداری کی وجہ سے اپنے قبیلے میں واپس نہیں جا سکتا تھا۔ مجھ پر اس کا اتنا بڑا احسان تھا جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ خزانے کا مالک وہ تھا جسے اس تک اصولاً پہنچنا چاہیے تھا، چنانچہ میں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ میری سیٹ پرسوں کی فلائٹ کے لیے اوکے تھی اور مجھے اس سفر کے لیے مزید تیاری بھی کرنی تھی۔ میں نے اجازت چاہی تو راجہ نے کہا کہ فلائٹ سے 2 گھنٹے قبل میں اس کے پاس آ جاؤں۔ کسی بھی قسم کا رسک نہ لینے کی وجہ سے وہ ایئرپورٹ میں پر میرے ہمراہ چلے گئے۔ میں نے راجہ کو بتا دیا کہ اس ساری مہم میں درپیش حالات کے پیش نظر 2 ماہ سے 5 ماہ تک کا عرصہ لگ سکتا ہے، اس لیے میں اسے کوئی فکس تاریخ نہیں بتا سکتا۔ میں اپنی طرف سے حت المکان کوشش کروں گا کہ جلد از جلد کامیابی سے لوٹ آؤں، اور جہاں جہاں بھی موقع ملا میں اسے بذریعہ تار حالات سے مطلع کرتا رہوں گا۔ راجہ سری دیو سے رخصت ہو کر میں میٹروپول ہوٹل آ گیا۔ اسی ملاقات میں راجہ نے جو نئے انکشاف کیے تھے ان کے متعلق اس نے اسلام آباد میں ہلکا سا اشارہ بھی نہیں کیا تھا۔ وہاں اس نے صرف یہ کہا تھا کہ اس کی رانی اور چھوٹے بیٹے کو پاکستان لانا ہے، لیکن کراچی میں اس نے اپنے خاندانی جواہرات بھی ہمراہ لانے کا کہہ کر مجھے بڑی الجھن میں ڈال دیا۔ اس کے یہ کہنے سے جواہرات کا اس کے بڑے بیٹے کو جو اب قبیلے کا سردار تھا ہرگز پتا نہ چلے، اور نہ ہی قبیلے کے کسی فرد کو اس بات کا علم ہو۔ مجھے پیش آنے والی مشکلات اور حالات کی نزاکت کا پورا احساس ہو گیا تھا۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ چکما قبیلے میں پہنچ کر ہم محفوظ ہوں گے، اور راجا کا بیٹا رانگا ماٹی میں ہمارے قیام اور واپسی کے سفر کے دوران کم از کم اپنے قبیلے کی حدود تک اپنے وسائل کے ساتھ ہمارا ممدو مددگار ثابت ہوگا۔ لیکن اب صورتحال مختلف دکھائی دیتی تھی۔ سفر کے دوران اور واپسی پر رابرٹ مائیکل اور اس کے ساتھیوں کو اتنا خطرہ نہ تھا جتنا چکما قبائل کی حدود میں پیش آ سکتا تھا۔ سردار بدلنے کے ساتھ ساتھ یقیناً وفاداریاں بھی بدل چکی ہوں گی۔ نئے سردار کی تقریری کا فرمان میں ہمراہ لے جا رہا تھا۔ اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ راجا سری دیو رائے کے جو محسوس وفادار تھے انہیں بھی اب خود راجا کے فرمان کے مطابق نئے راجا کی اطاعت اور اس کے احکامات بجا لانے پڑیں گے۔ رانگا ماٹی میدانی علاقے میں نہیں بلکہ گھنے جنگلات اور دشوار گزار پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے۔ وہاں پہنچنے کے لیے سب سے آسان اور سہل راستہ چٹاگانگ سے جاتا ہے۔ اسی راستے پر بھی کوئی باقاعدہ سڑک نہیں، اونچے نیچے راستے پر 4-wheel جیپ بھی بڑی دشواری سے جاتی ہے۔ راستے میں ایک بڑا دریا عبور کرنے کے لیے کوئی پل نہیں، اور بڑی کشتی میں جیپ سمیت سوار ہو کر دریا عبور کیا جاتا ہے۔ پہاڑوں میں 2 جگہوں پر ایسے گہرے کھڈ آتے ہیں جن پر سے گزرنے کے لیے صرف 1-1 فٹ چوڑے لکڑی کے 2 بڑے شتیر رکھے ہوئے ہیں جن پر سے جیپ گزارنی پڑتی ہے۔ مجھے اپنی ڈرائیونگ پر بڑا ناز ہے، لیکن ماضی میں ان شتیروں پر سے میں جتنی بار بھی گزرا میں نے اپنے دوستوں کی رہنمائی کی جو جیپ سے اتر جاتے تھے، جب جیپ کے اگلے پہیے شتیروں پر چڑھاتا اور پھر اللہ کا نام لے کر اور آنکھیں بند کر کے ایکسیلیٹر پورا دبا دیتا، اور ان آنکھیں تب کھولتا جب دوست چلا کر بتاتے کہ پل عبور کر چکے ہو۔ دوستوں نے ہمیشہ ان پلوں پر کو پیدل چل کر ہی عبور کیا، یہ سہل ترین راستہ بھی اب ہمارے لیے ممنوع تھا، کیونکہ ہم کسی حالت میں بھی چٹاگانگ جانے کا خطرہ مول نہ لے سکتے تھے۔ میرے پلان کے مطابق ہم سب سے زیادہ بلندی پر پہلے مورنگ اور پھر مگ قبائل سے گزرتے ہوئے آخر میں چکما قبیلے تک پہنچنا اور پھر اسی راستے سے واپس لوٹنا تھا۔ واپسی پر ہمارے ہمراہ رانی اور ان کے بیٹے کے علاوہ بے شکیمت جواہرات بھی ہونے تھے۔ تصور میں تو یہ بڑی خطرناک اور دلچسپ مہم دکھائی دیتی تھی، لیکن عملی طور پر تقریباً ناممکن العمل تھی۔ بہت سوچ وچار کے بعد اگلے روز میں پھر راجا تری دیو کے پاس گیا اور اسے کہا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کے لیے ایک اور فرمان لکھے جس میں تمہاری ان قریب واپسی اور دوبارہ سرداری سنبھالنے اور بنگلہ دیشی کی دیشی حکومت سے برسرے پیکار رہنے کے علاوہ تمہارے یورپین کرائے کے سپاہیوں کے حصول کی کوشش کا احوال درج ہو۔ رانی اور چھوٹے بیٹے کو پاکستان بلانے کی وجہ اور آئندہ جنگ میں ان کی حفاظت اور قبیلے کے لوگوں کو بھی اس جنگ کے لیے پوری طرح تیار کرنے کا لکھے۔ میں نے راجہ کو کہا کہ میں یہ نیا فرمان تمہارے بڑے بیٹے کو پہلے دوں گا اور واپسی کے وقت اسے کہوں گا کہ رانی صاحبہ اور چھوٹے بھائی کی حفاظت کے لیے اپنے چند چاکو چوبند جوان اور ایک معتبر شخص ہمارے ہمراہ بھیجے جو برما کی سرحد تک ہمارے ساتھ رہیں۔ ان کے واپس جاتے وقت میں معتبر آدمی کو تمہارا اصلی فرمان دوں گا۔ جب تک وہ فرمان تمہارے بڑے بیٹے کو ملے گا ہم ان کی پہنچ سے بہت دور نکل چکے ہوں گے۔ راجہ کو میری بات سمجھ آ گئی اور اس نے ایک نیا فرمان بھی لکھ دیا۔ میں نے دونوں فرمانوں کے لفافوں پر اپنے نشان لگائے تاکہ انہیں دیتے وقت غلطی کا امکان نہ رہے۔ راجہ سے میری بے تکلفی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جب تم یہاں ایک فرانسیسی عورت سے محبت کی پینگے بڑھا رہے تھے تو پھر رانی کو یہاں بلانے کی وجہ یقیناً صرف یہ ہوگی کہ رانی کے بغیر جواہرات تم تک پہنچ نہیں سکتے۔ بجائے چھینپنے کے راجہ کھلکلا کر ہنس پڑا اور بولا، میں تمہاری ذہنی رسائی کی داد دیتا ہوں، مجھے واقعی صرف جواہرات کی ضرورت ہے۔ رانی اور بیٹے کو میں انگلینڈ بھجوا دوں گا تاکہ میرا بیٹا مغربی تعلیم حاصل کر سکے۔ جہاں تک فرانسیسی عورت کا تعلق ہے تو تم نے اسے آج شاید پہلی بار دیکھا ہوگا۔ تمہارے یہاں آنے سے چند لمحے پہلے ہی وہ میرے کمرے سے نکلی تھی۔ نہ جانے ایسی کتنی عورتیں یہاں اور اسلام آباد میں میرے پاس آتی ہیں۔ تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ان عورتوں میں بیشتر پاکستانی اور مسلمان ہوتی ہیں۔ راجہ کی یہ بات سن کر مجھے طیش تو بہت آیا لیکن میں خاموش رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ راجہ کسی عورت کو بلانے اس کے گھر نہیں جاتا تھا۔ اپنی اغراض اور معاشرے کے ناسور کا شکار یہ عورتیں خود راجہ کے پاس آتی تھیں۔ اس میں راجہ کا کوئی قصور نہ تھا۔ جب اپنی مرغی ہی اچھی نہ ہو تو اس کے ہمسایوں کے گھر انڈے دینے پر ہمسایوں سے جھگڑا کیوں؟ اور یہاں تو بات چند کی نہیں بلکہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا۔ اگلا دن میں نے سفر کی تیاری اور اپنے پلان کو مزید ٹھیک ٹھاک کرنے میں گزارا۔ مجھے بار بار ایک ہی خیال ستا رہا تھا کہ اگر دلی سے لڑکے کسی بھی وجہ سے مجھ تک نہ پہنچ سکے تو پھر میں کیا کروں گا۔ پاکستان سے تو میں بالکل اکیلا جا رہا تھا۔ اس مشن میں جن کی شمولیت ناگریز تھی ان کی آمد کی ابھی تک صرف امید یا زیادہ سے زیادہ میری خوش فہمی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ اگر دلی کے لڑکے مجھ تک پہنچ نہ سکے تو مجھے ان کے متبادل کہاں سے ملیں گے۔ بینکاک تک میرا سفر پاسپورٹ پر اور قانون کے دائرے میں تھا۔ اس سے آگے رانگا مارٹی تک اور پھر بینکاک تک واپسی غیر قانونی تھی۔ اور واپسی پر رانی اور لڑکے کو بھی تو ہمراہ لانا تھا۔ مجھے بینکاک یا یوں کہہ لیجئے کہ تھائی لینڈ سے گائیڈ بھی لینے تھے۔ اسلحہ بھی خریدنا تھا اور اگر دلی سے لڑکے نہ آ سکے تو تھائی لینڈ سے ہی ان کے متبادل تلاش کرنے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ تھائی لینڈ میرا بیس کیمپ تھا جہاں سے پوری تیاری کے بعد ہی مجھے آگے بڑھنا تھا۔ راستے میں مجھے کسی مدد یا کمک کی توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ اچانک مجھے اپنے سابقہ محکمے کی نگرانی کا خیال آیا۔ میرے اچانک گم ہو جانے سے وہ میرے متعلق خطرناک حد تک شک و شبے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ کھٹمنڈو سے میری پاکستان آمد کے بعد ایک سال تک تو مجھ پر پاسپورٹ بنوانے اور ملک سے باہر جانے کی پابندی تھی اور میں غلط نام سے پاسپورٹ بنوا کر ملک سے باہر جا رہا تھا۔ بھارت میں میرے خطرناک مشنز کو کامیابی سے پورا کرنے اور خصوصاً ڈی ایم آئی ہیڈ کوارٹر کی حراست سے فرار ہونے میں کامیابی کو اگر ایک طرف سراہا گیا تھا تو دوسری طرف اس امکان کو بھی یکسر مسترد نہیں کیا گیا تھا۔ کہ میں خدا نخواستہ ڈی ایم آئی کے ہاتھوں بک کر اور ڈبل ایجنٹ بن کر واپس نہ لوٹا ہوں. میری ہر حرکت کی نگرانی کی جاتی تھی میرے بغیر اطلاع اور بغیر کسی معقول وجہ کے یکایک غائب ہونے کو کئی مفہوم پہنائے جا سکتے تھے اور میری واپسی پر مجھے بھیانک انجام سے دوچار بھی کیا جا سکتا تھا. اسی سوچ سے میرے جسم پر کپ کپی کی لہر دوڑ اٹھی. میں سیدھا راجا کے پاس گیا اور اسے اپنے خدشات سے آگاہ کیا. میری باتیں سن کر وہ بھی سوچ میں پڑ گیا. ہم دونوں نے واقعی اس بہت اہم بات کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا. ہم یہ سارا مشن ہی ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ آخری کوشش کے طور پر اس نے اپنے پی اے کو وزیر اعظم صاحب سے مسئلہ کہہ کر فون ملانے کو کہا. خوش قسمتی سے آدھ گھنٹے میں ہی بھٹو صاحب سے اس کا رابطہ ہو گیا. راجا نے چونکہ پہلے بھی اس مسئلے پر ان سے بات کی ہوئی تھی اس لیے اسے ساری بات شروع سے سمجھانے کی ضرورت نہ پڑی. دونوں بے تکلف دوست بھی تھے اور ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے بھی. میں تو ٹیلی فون گفتگو میں صرف راجا کی باتیں سن سکتا تھا. دوسری طرف سے کیا کہا گیا مجھے اس کا کچھ علم نہ تھا. جب یہ گفتگو ختم ہوئی تو راجا کے چہرے پر اطمینان جھلک رہا تھا. اس نے کہا کہ فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا اور یقین جانیے ایک گھنٹے کے اندر ہی راجا کے پی اے نے بتایا کہ میرے محکمے کے دو اعلیٰ افسران اسلام آباد کی ہدایت پر اس سے ملنے آئے ہیں. انہیں فوراً بلوا لیا گیا. ان دو افسران نے محسرن میرے اور راجا کے بیان کے لیے ایک پہلے سے ٹائپ شدہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ جس پر حالی جگہوں میں میرا اصل نام نقلی نام اور پاسپورٹ نمبر اور میرا محکمانہ کوڈ نمبر انہوں نے خود لکھ کر مجھے دے دیا. سرٹیفکیٹ میں لکھا ہوا تھا کہ اہم سرکاری فرائض کی انجام دہی کے لیے محکمے میں رپورٹ کروں. یہ سرٹیفکیٹ میں لکھا ہوا تھا کہ اہم سرکاری فرائض کی انجام دہی کے لیے محکمے کے سربراہ کی ہدایت پر مجھے بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی ہے. واپسی پر میں اپنے سابقہ محکمے میں رپورٹ کروں. یہ سرٹیفکیٹ دے کر وہ چلے گئے. میری بہت بڑی مشکل حل ہو چکی تھی. ہوٹل میٹروپول آ کر میں نے اس سرٹیفکیٹ کی چار کاپیاں بنوائی. ایک اپنے گھر, ایک پشاور میں ہوٹل کے مالک بابر خان کو, ایک کاپی ایمانتن مسٹر منوالا کو دی اور ایک اپنے پاس رکھی جسے جہاز میں پرواز کے دوران میں نے تلف کر دینا تھا. اگلے روز بعد دوپہر 3 بجے میں میٹروپول سے چیک آؤٹ ہو کر اپنا سوٹ کیس لے کر راجا کے پاس قصر ناز چلا آیا. راجا بھی بالکل تیار تھا. اس کے سیکرٹری کے ہمراہ ہم ایئرپورٹ کو روانہ ہوئے. راجا صاحب کے ہمراہ ہونے کی وجہ سے ہم وی آئی پی لاؤنج میں گئے. وہیں سے میرا سوٹ کیس لے لیا گیا اور مجھے بورڈنگ کارڈ دیا گیا. ان دنوں دنیا بھر کی ایئر لائنز میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتی تھی. بعد میں دنیا بھر کی یہ سب سے بڑی ہوائی کمپنی ختم کر دی گئی. جہاز کی روانگی کا اعلان ہوا تو راجا نے گرم جوشی سے مجھے الوداع کہا اور ہاتھ ملاتے ہوئے ایک موٹا لفافہ مجھے تھما دیا اور کہا یہ ہماری عادت ہے کہ دوست کو رخصت کرتے وقت کوئی تحفہ ضرور دیتے ہیں. رانگا ماٹی میں بھی تم نے دیکھا تھا کہ ہم دوستوں اور مہمانوں کو کبھی حالی ہاتھ ودا نہیں کرتے تھے. اس لفافے میں $30,000 ہیں اور یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے. میں نے لفافہ لے کر اس کا شکریہ ادا کیا. ایئرپورٹ کی گاڑی مجھ اکیلے کو جہاز تک لے گئی. میرا ٹکٹ فرسٹ کلاس کا تھا. وی آئی پی ایس اور فرسٹ کلاس کے مسافر کو جہاز تک چند قدم پیدل چلنا بھی دوبر ہوتا ہے اور یہ مصنوعی اور پیسے سے خریدی گئی عزت پا کر وہ پھولے نہیں سماتے. جہاز رن وے پر دوڑتے ہوئے اپنی منزل کی طرف مہوے پرواز ہوا. اس کی منزل تو بینکاک تھی لیکن میرا اصل منزل کی طرف سفر بینکاک سے شروع ہوتا تھا. میں نے آئندہ پیش آنے والی دشواریوں کے متعلق سوچنا ہی چھوڑ دیا. میری گزشتہ زندگی میں خدائے ذوالجلال و اکرام میری نا حل ہونے والی الجھنوں کو عین وقت اور غیر متوقع طور پر حل کرتا رہا، اور اسی وجہ سے مجھے اس کی ذات، اس کے قادر مطلق اور مسبب الاسباب ہونے پر یقین کامل تھا اور ہے۔ یاد رہے کہ اب بھی میں نے اسی سے مدد مانگی، کیونکہ صرف وہی مدد کرنے والا ہے۔ اس سوچ نے مجھے بڑا سکون دیا اور میں گہری نیند سے اس وقت چونکا جب ایئر ہوسٹس نے اناؤنسمنٹ کی کہ جہاز بینکاک ایئرپورٹ پر اترنے والا ہے۔ سگریٹ بجھا دیجئے اور سیفٹی بیلٹ باندھ لیجئے۔ جہاز میں مغرب سے مشرق کی طرف سفر کرتے ہوئے جسمانی تھکن اور دماغی تناؤ بہت بڑھ چکا تھا۔ 7.5 گھنٹے کے مسلسل سفر نے مجھے بھی ایسی ہی حالت سے دوچار کر دیا۔ ایئرپورٹ پر ہی 3 ماہ کا وزٹ ویزا میرے پاسپورٹ پر لگا دیا گیا۔ ایئرپورٹ سے ہی میں نے $500 کے بھارت تھائی کرنسی لیے اور ٹیکسی لے کر رائل پلازا ہوٹل چلا گیا۔ تھائی وقت کے مطابق رات کے 3 بج رہے تھے۔ جب ہم ایئرپورٹ پہنچے، ہوٹل پہنچ کر میں نے غسل کیا اور سفر کی تھکان دور کرنے کے لیے اسپرو کی گولیاں کھائیں۔ صبح تو ہو چکی تھی اور آج سے ہی میں نے اپنے مشن کے لیے اپنے جدوجہد کا آغاز کرنا تھا۔ میں صبح 9 بجے ہی بینکاک کے مرکزی ٹیلی فون اور ٹیلی گراف آفس پہنچ گیا اور دلی میں عارف کے گھر کے نمبر پر ارجنٹ کال بک کی۔ چند منٹوں میں ہی کال مل گئی۔ لائن پر عارف تھا۔ خیر وافیت دریافت کرنے کے بعد جب میں نے اسے بتایا کہ میں بینکاک سے بول رہا ہوں تو وہ بہت حیران ہوا، اور جب میں نے اسے بتایا کہ مجھے ایک مہم درپیش ہے جس کے لیے مجھے بشیر کے گیرج کے لڑکوں اور لازمی طور پر کیسر کی ضرورت ہے، تو وہ کہنے لگا کہ خدا کے لیے اب بس بھی کرو، کیوں اپنی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہو؟ کیا بھارت اور کھٹمنڈو میں پیش آنے والے حالات سے تمہارا جی نہیں بھرا؟ میں نے جواب دیا کہ میں تو اپنی باقی زندگی آرام و سکون سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن ایک دیرینہ غیر مسلم دوست نے جس نے ماضی میں مجھ پر ایک ایسا احسان کیا تھا جسے میں کبھی فراموش نہ کر سکا، اپنے اسی سلوک اور دوستی کے الزام میں مجھ سے مدد مانگی تو میں انکار نہ کر سکا۔ عارف نے بتایا کہ نذیر، کیسر اور گیرج کے سب لڑکے بحیریت ہیں، میرے محکمے کے ساتھیوں سے بھی کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی ہے۔ کیسر نے گیرج اور گھر میں ٹیلی فون لگوا لیا کیسر نے گیرج اور گھر میں ٹیلی فون لگوا لیا ہے۔ عارف نے مجھے اس کا نمبر دیا۔ رسمی کلمات اور ایک دوسرے کے گھر والوں کی خیریت دریافت کرنے کے بعد میں نے فون بند کر دیا اور کیسر کو فون کیا۔ کیسر نے خود ٹیلی فون اٹھایا۔ اس سے بھی رسمی کلمات کے بعد جب میں نے اپنے مطلب کی بات کی تو وہ بھی حیران رہ گیا اور کہنے لگا، کیا آپ گوشت پوست کے بنے ہوئے ہیں یا لوہے کے ہیں؟ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی اور پوچھا کہ کیا اس مہم میں وہ اور کم از کم 6 ساتھی لڑکے میرا ساتھ دینے کو تیار ہو سکتے ہیں؟ تو کیسر نے جواب دیا، بھائی جان، آپ کے لیے تو ہم تخت سرا تک جانے کو بھی تیار ہیں، آپ حکم کریں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، ابھی میں خود بھی اس مہم کے واضح خود و حال ترتیب نہیں دے سکا ہوں، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ پوری تیاری کر لو۔ آج سے ٹھیک 10ویں روز میں اسی وقت تمہیں فون کروں گا۔ میرا فون ملنے پر تم دلی سے چل پڑنا اور بینکاک سے میں روانہ ہو جاؤں گا، اور ہماری ملاقات انشاءاللہ بھارت اور برما کے بھارتی سرحدی قصبے کالا دان میں ہوگی۔ اپنے ہمراہ لانگ بوٹ ضرور لانا۔ اس مہم میں ہمیں زہریلے سانپوں، دلدلی چونکوں، زہریلے مچھروں اور مکھیوں کے علاوہ وحشی قبائل سے بھی واسطہ پڑے گا، اس لیے پوری اور مکمل تیاری سے آنا۔ کالادان پہنچنے کے لیے نقشوں سے مدد لینا۔ میں کل اسی وقت دوبارہ فون کروں گا۔ اگر کسی بھی وجہ سے آپ لوگ نہ آ سکتے ہوں تو مجھے کل ہی بتا دینا۔ کیسر نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، بھائی جان اگر آپ صرف ہمارے اس مہم میں شریک ہونے یا نہ ہونے کے متعلق پوچھنے کے لیے فون کرنا ہے تو پھر فون نہ کیجیے گا، کیسر نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے اسے بشرطے زندگی ضرور نبھائے گا، آپ اور آپ کی ہدایت کے مطابق ہم ساتوں آپ کی طرف سے گرین سگنل ملنے پر فوراً روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے کیسر کو مزید کچھ ہدایات دینے کے لیے اگلے روز فون کرنے کا کہا اور ہوٹل واپس چلا آیا۔ عارف اور کیسر نے مجھ سے دوبارہ خطروں میں کودنے کا جو شکوہ کیا تھا وہ بالکل بجا تھا، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں اصولوں کا قیدی تھا اور ہوں۔ کسی کے احسان خلوص اور محبت بھرے احساس کو میں کبھی بھلا نہیں سکتا، چاہے وہ راجا پری دیو کو کے چٹا گانگ میں میرے دشمن بنگالی ہندو انسپیکٹر کو واصل جہنم کرنے کی صورت میں ہو، یا میرے پسندیدہ خشک فروٹ کاجو سے بھرا ٹن مجھے دینے کی صورت میں۔ راجا نے اپنی امید اور مجھ پر بھروسے کی وجہ سے ہی مجھ سے مدد مانگی تھی، جس سے میں انکار نہ کر سکا۔ دوستی میں نہ تو مذہب حائل ہوتا ہے، نہ فاصلے اور وقت، اور نہ ہی دوستی میں دوست کی ظاہری برائی اور کمزوری دیکھی جاتی ہے۔ راجا کی ساری حامیوں اور برائیوں کو جانتے ہوئے بھی وہ میرا بہترین دوست تھا۔ دوستی کی آزمائش میں بھی پہلا قدم اسی نے رکھا تھا، اب میری آزمائش کا وقت تھا اور میں اس آزمائش سے قدم پیچھے کیسے ہٹا سکتا تھا۔ ممکن ہے بعض قارئین کو میری اس رائے سے اختلاف ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مذہب اور وطن کو گزندنا پہنچانے والے سے دوستی کی کوئی حد نہیں، اور ایسی دوستی عزیز و اقارب کی سچی جھوٹی محبتوں سے بہت بلند اور ارفا ہوتی ہے۔ ہوٹل رائل پلازا سری وانگ روڈ پر پولیس اسٹیشن کے بالکل قریب واقع تھا، اب اس کا نام شاید بدل گیا ہو۔ اس ہوٹل کے مالک ایک جوان اور حسین سکھ خاتون تھی۔ اس ہوٹل میں زیادہ تر پاکستانی اور بھارتی قیام کرتے تھے، جو اکثر شراب کے نشے میں آپس میں یا ایک دوسرے سے لڑتے اور مار پیٹ کرتے رہتے۔ ایسے ہنگاموں پر قابو پانے کے لیے سردارنی نے، جس کا نام رانی تھا، 8-10 تھائی گنڈے پال رکھے تھے۔ میں نے ان گنڈوں سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ میرا گزشتہ تجربہ مجھے بتاتا تھا کہ میری ضرورت کے افراد شرفن میں نہیں بلکہ انڈر گراؤنڈ ورلڈ، زیر زمین دنیا سے ہی مل سکتے ہیں، اور ان تک رسائی بھی گنڈوں کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ میں نے ان گنڈوں میں سے ایک کو 100 بھات دیے اور کہا، مجھے کسی ایسی جگہ لے چلے جہاں سب کچھ ملتا ہو۔ بینکاک میں سب کچھ تو سرعام ملتا تھا۔ ویت نام جنگ کے دوران امریکی فوجیوں کے لیے تھائی لینڈ اور خصوصی طور پر بینکاک ان کی مختصر تعطیلات کا مرکز بن چکا تھا۔ سرکاری طور پر بدھ مت کا پیروکاروں کا یہ ملک، جس کے باسی جو کبھی اپنی قناعت پسندی کے لیے مشہور تھے، امریکی ڈالروں کی چمک اور فراوانی سے ایک بہت بڑے کفاہانے میں بدل چکا تھا۔ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہ تھی جو یہاں موجود نہ ہو۔ یہاں کے مختلف ہوٹل دنیا کے ہر ملک کے عیاش سیاحوں کے لیے ان کے اپنے ملک اور رسم و رواج اور تمدن کے مطابق سجے سجائے اور ان کی محسوس ضروریات پوری کرنے میں شہرت رکھتے تھے۔ مثلا پاکستانی سفارت خانے کے بالمقابل گریس ہوٹل اپنے عرب گاہوں کی ضروریات اور خواہشات پوری کرنے میں مشہور تھا۔ اس ہوٹل کے کمرے، لابیز اور ریسٹورینٹ فرشی محفلوں کے لیے سجائے گئے تھے۔ عربوں کا پسندیدہ شیشہ حکا اس ہوٹل میں ہر جگہ مہیا تھا، اور عرب مہمان زبان نافہمی کے باعث فاخشہ عورتوں سے اپنی تسبیح کے دانوں کی گنتی سے بھاؤ تاؤ کرتے تھے۔ اسی طرح ایمبیسڈر ہوٹل پاکستانی اور بھارتی افراد کی خدمت کے لیے مشہور تھا۔ اورینٹل اور رائل آرچ شیرٹن اپنے مغربی گاہکوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے چشمے برا رہتا تھا۔ اسی طرح بیسیوں ریسٹورینٹس بھی یہی دہندہ کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں جب بھی جب میں نے گنڈے سے ایسی جگہ لے جانے کا مطالبہ کیا جہاں سب کچھ ملتا ہو تو وہ سمجھ گیا کہ مجھے حشیش یا ایل ایس ڈی کی ضرورت تھی جن کی خرید و فروخت قانونی طور پر ممنوع تھی اور صرف انڈر گراؤنڈ ورلڈ میں یہ دونوں تھوک میں مہیا تھی، ورنہ سڑکوں اور ہوٹلوں میں صرف چرس بھرے سگریٹ اور ایل ایس ڈی کی بہت کم مقدار ملتی تھی۔ گنڈا مجھے رات 9 بجے ٹیکسی میں تقریباً 2 میل دور آفٹر 7 کلب کے پچھواڑے گلیوں میں سے گزرتے ہوئے ایک مکان میں لے گیا جس کے دروازے بند تھے۔ گھنٹی بجنے کے ساتھ ہی کسی نے دروازے میں بنی چکور کھڑکی کھولی۔ گنڈے نے اپنی زبان میں کچھ کہا، اندر والے نے دروازہ کھولا، ہم اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ دو تھائیوں نے میری جامع تلاشی لی اور مطمئن ہو کر مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہا اور گنڈے کو واپس بھیج دیا۔ ہم ایک ہی کمرے میں داخل ہوئے تو میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی، مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر وہ آگے بڑھے اور غالباً 2 مزید کمرے گزرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ ہم کھلی فضا میں آ گئے ہیں۔ وہاں ایک کار میں مجھے بٹھا دیا گیا، بٹھا کر وہ دونوں میرے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ گاڑی اندازاً آدھ گھنٹہ چلنے کے بعد رکی۔ گاڑی سے اتار کر دونوں تھائی مجھے لے کر ایک گھر میں داخل ہوئے اور کمرے کا دروازہ بند کر کے میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی۔ یہ کمرہ ڈرائنگ روم تھا اور 3 آدمی صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے، جو غالباً ان کا چیف تھا، دونوں تھائیوں کو باہر انتظار کرنے کا اشارہ کیا اور مجھ سے نہایت نرم لہجے میں اس طرح لائے جانے کی معذرت چاہی۔ وہاں سے اچھی انگریزی بول رہا تھا، اس نے کہا کہ سیکورٹی کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف سہنی پڑی، جس کے لیے وہ نادم ہے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ 2 درجن ہینڈ گرینیڈ، ایک امریکن پسٹل، کم از کم 32 بور کا 3 فالتو میگزین اور 200 گولیاں چاہیے۔ اس تھائی نے مسکرا کر اپنے ایک ساتھی کو کہا، ڈپارٹمنٹ یور، تمہارا شعبہ۔ دوسرا تھائی مجھے لے کر ایک اور کمرے میں چلا آیا۔ یہاں دیواروں پر مختلف اقسام کے ہتھیار سجے ہوئے تھے۔ اس نے 32 بور کے 2 پسٹل اتار کر مجھے دکھائے۔ دونوں امریکی ساختہ تھے، ایک کی میگزین 7 گولیوں والی اور دوسرے کی 11 گولیوں والی تھی۔ مختلف ٹائمنگز کے 3 ہینڈ گرنیڈ بھی مجھے دکھائے اور ساتھ ہی کہا، ہم سودے بازی نہیں کرتے، جو دام بتائیں گے وہ منظور ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ واپس جا سکتے ہیں۔ میں نے دام پوچھے تو اس نے نہایت مناسب قیمت بتائی۔ میں نے 6 سیکنڈ میں پھٹنے والے گرنیڈ اور 11 گولیوں والا پسٹل پسند کیا۔ اس کے کہنے کے مطابق میں نے آدھی رقم اسے وہیں ادا کر دی اور بقیہ آدھی اگلے روز سامان کی ڈلیوری پر ہوٹل میں دینی تھی۔ مجھے ایک صحیح گاہک سمجھتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ مجھے ایل ایم جی لائٹ مشین گن اور ایس ایم جی اسمال مشین گن، بزر کا اور امریکی ساختہ تمام اقسام کے آٹومیٹک ہتھیار، حتیٰ کہ سنگل میزائل اور ان سب ہتھیاروں کا ایمونیشن بھی مہیا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مقدار میں چاہوں وہ مجھے حشیش، ایل ایس ڈی اور گولڈن ٹرائنگل کی بنی ہوئی ہیروئن بھی سپلائی کر سکتا ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپسی پر پہلے کی طرح مجھے بلائنڈ فولڈ کر کے پہلے گھر کے قریب ہی گاڑی سے اتار دیا گیا۔ دوسرے روز رات کے 8 بجے مجھے 8 بجے مقررہ وقت پر سارا سامان ہوٹل میں میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں نے بقیہ آدھی رقم ادا کی تو سامان لانے والوں نے ایک کاغذ پر ہاتھ سے لکھا ہوا ٹیلی فون نمبر مجھے دیا اور جب بھی ضرورت ہو تو اس فون پر مسٹر تھان سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتا ہوں۔ میں قبل ازیں غازی میں عرض کر چکا ہوں کہ سمگلر اور زیر زمین کام کرنے والے لکھنے لکھانے کا تردد نہیں کرتے، ان کے نزدیک زبانی کیا ہوا وعدہ ہی حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلے بمبئی میں اور اب بینکاک میں بھی اس کا تجربہ ہوا. کاش ہمارے کاروباری حضرات ان زیر زمین کام کرنے والوں سے سبق سیکھیں, اپنے کال اور وعدے کا خیال رکھیں. اگلے روز میں نے بازار سے ایسی ڈبل جیکٹ خریدی جس میں یہ سب اسلحہ اچھی طرح سما سکتا تھا. جیکٹ خریدتے وقت دکاندار نے یکایک مجھے نظر انداز کیا اور دکان کے باہر آ کر ہاتھ جوڑ کر اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا. سڑک پر 7-8 گاڑیوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا. سبھی دکاندار اور سڑک پر چلنے والے تھائی مرد و زن اسی طرح ہاتھ جوڑے اور سر جھکائے کھڑے تھے. گاڑیوں کا قافلہ گزرنے کے بعد جب دکاندار اندر آیا تو میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ قافلہ بھائی خان کا تھا جو تھائی لینڈ کا بے تاج بادشاہ ہے اور اپنی نوجوانی میں پاکستان تقسیم ہند سے پہلے پاکستانی علاقے سے یہاں آیا تھا اور پھر یہیں کا ہو کر رہا. دکاندار نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں مجھے اس کی داستان سنائی تو میں حیران رہ گیا اور فیصلہ کیا کہ پہلی فرصت میں بھائی خان سے ملنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ ایسی عجوبہ روزگار شخصیتیں روز روز پیدا نہیں ہوتی. یہ پارٹ اختتام پذیر ہوا. اس کتاب کے مزید واقعات اگلے پارٹ میں سماعت فرمائیں.